جارج بش سینئر نے اپنے دور صدارت کے آغاز میں صہیونی لابی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا۔ اس نے اقوام متحدہ کی سن 1975 کی قرارداد کے سلسلے میں، کہ جس میں صہیونیت کو نسل پرستی کے مترادف قرار دیا گیا تھا، پہلا قدم اٹھایا اور اس بارے میں اپنی تقریر میں اعلان کیا کہ اقوام متحدہ کی اس قرارداد کو فوراً واپس لیا جائے جس میں صہیونزم کو نسل پرستی کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اور قوم پرستی کو، جو ہر قوم کے لیے ایک قدرتی امر ہے، اسرائیل سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ جب خلیج فارس کی جنگ شروع ہوئی تو اسرائیل اور صہیونی لابی بش سے بہت خوش تھی۔ اس نے جنگ کو کسنجر کی رہنمائیوں کی بنیاد پر، یعنی اسرائیل کے اندازوں اور حساب کتاب کے مطابق آگے بڑھایا تھا۔ جنگ خلیج فارس کے بعد واشنگٹن میں سب کو یقین تھا کہ بش آئندہ انتخابات میں جیت جائے گا، کیونکہ صدر نے فوجی کامیابی کی بنا پر رائے عامہ کے ایک بڑے حصے کی حمایت حاصل کر لی تھی، اور صہیونی لابی بھی اس کی حمایت کر رہی تھی۔ لیکن سب کچھ تھوڑے ہی عرصے میں بدل گیا، اور امریکہ کی اقتصادی حالت بدحالی کا شکار تھی، اور اس سے عوام کے اندر بش کی کابینہ کے بارے میں منفی تاثر پیدا ہو رہا تھا۔ ان حالات میں اصل مشکل سامنے آئی۔ اسرائیل میں اسحاق شامیر کی حکومت نے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے مقبوضہ علاقے میں نئی یہودی بستیاں تعمیر کرنے کے لیے امریکہ سے $10 ارب کی امداد مانگ لی۔ بش اسرائیل کو یہ رقم فراہم کر کے آئندہ انتخابات میں صہیونی لابی کی حمایت حاصل کر سکتا تھا، لیکن یہ مدد اور رقم فراہم کرنے سے امریکہ کی اقتصادی حالت بالکل تباہ ہو کر رہ جاتی۔ اسی بنا پر امریکی صدر نے اسرائیل کو منفی جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ جارج بش سینئر سوچ رہا تھا کہ وہ امدادی رقم ادا نہ کر کے امریکی انتخابات میں امتیازات اور مراعات حاصل کر لے گا، لیکن اس نے غلطی کی تھی۔ امریکی ووٹروں نے بش کے مثبت فیصلے کو بہت جلد بھلا دیا، لیکن صہیونی لابی نے بش کی غلطی کو فراموش نہیں کیا تھا۔
دوره ریاست جمهوری بوش پدر که در
جارج بش سینئر کا دور صدارت، کہ جس کا تعلق 90 کی دہائی سے ہے، امریکی خارجہ پالیسی کا ایک اہم دور ہے۔ اس دور میں کویت پر عراق کا حملہ انجام پاتا ہے۔ امریکہ پہلے عراق کو کویت پر حملے کے لیے ہری جھنڈی دکھاتا ہے، اور اس کے بعد عراق پر امریکہ اور اس کے اتحادی حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ امریکیوں کو کویت پر حملے کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ قدرتی طور پر ہمیں اس پورے عمل کو مشرق وسطی کے علاقے میں امریکہ اور اسرائیل کے باہمی رابطے اور تعلق کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ البتہ یہ بات بھی بیان کرنی چاہیے کہ اس جنگ کی وجہ سے عرب ممالک کے ہتھیاروں کی طاقت کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا، کویت میں بھی اور عراق میں بھی، اور ایک طرح سے سعودی عرب میں بھی۔ اس جنگ کے لیے علاقے کے مسلمان ملکوں کو بہت زیادہ اخراجات برداشت کرنا پڑے، اور امریکیوں نے تمام تر اقدامات سعودی عرب اور خلیج فارس کے دیگر ملکوں سے بھاری مقدار میں ڈالر لے کر انجام دیے۔ یہ اس اقدام کا پہلا اثر تھا۔ دوسرا اثر مکمل طور پر علاقے میں اسرائیل کے فائدے میں تھا۔ اس کا دوسرا اثر فوجی شعبے میں تھا، کہ اسرائیلیوں کو مکمل طور پر اطمینان ہو گیا کہ عراقی فوج مستقبل میں عراقی فوج کے نام سے اسرائیل کے لیے مزاحمت پیدا نہیں کر سکے گی، اور اسرائیل کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنے گی۔
در مزاحمتی در آینده اسرائیل نخواهد داشت۔
همونطور که میدونید بوش معاون ریگان بود و
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بش ریگن کا نائب صدر تھا، اور اس نے اپنی نائب صدارت کے دور میں ریگن کے جانشین کی حیثیت سے امریکہ میں مختلف اسرائیلی اور صہیونی لابیوں کی توجہ کا مرکز بنا۔ ریگن کے دور صدارت کے خاتمے کے بعد صدر کے عہدے کا امیدوار بنا اور کامیاب ہو گیا۔ اس کے انتخاب میں ایک بار پھر یہودی لابیوں اور ان کی طاقت اور اثر نفوذ کے مفادات نے انتہائی اہم کردار ادا کیا، اور اس کے برسر اقتدار آنے کے حالات، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی بہت ہی اہم اور قابل توجہ حالات تھے، اور یہودی لاویوں کی اس شخص پر توجہ مرکوز تھی، لیکن اس کے دور اقتدار کو ہم دو واضح حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک وہ حصہ جس میں اس نے اپنی صدارت کے دور کو کسی بحران اور مسئلے کے بغیر جاری رکھا، اور ایک وہ حصہ جس کے بعد وہ بحران سے دو چار ہو جاتا ہے۔ خلیج فارس کی دوسری جنگ کے اختتام تک امریکہ کے اقتصادی حالات اس جنگ سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ تقریباً ایک دور یہ ہے، اور اس کے بعد ایک دور وہ ہے کہ جب اسرائیلی اور صہیونی لابی کے ساتھ بش کے تعلقات بحران کا شکار ہو جاتی ہے،
دولت اسرائیل دچار بحران میشه۔
موساد کا ایک سابق ایجنٹ وکٹر اسٹروس کی اپنی کتاب میں جارج بش سینئر پر موساد کے قاتلانہ حملے کے منصوبے کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ اسٹروس کی تحریر کے مطابق جارج بش سینئر پر میڈرڈ میں سن 1991 میں عربوں اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات کے دوران قاتلانہ حملہ کیا جانا تھا۔ اس کام کے لیے موساد کے اندر تین ایجنٹوں کو تین فلسطینیوں کی شکل میں تیار کیا گیا تھا، اور پروگرام یہ تھا کہ بش کے قتل کے بعد اس کا الزام ابو نزاج کی قیادت میں ایک فلسطینی مزاحمتی گروپ پر لگا دیا جائے، لیکن اس منصوبے کو اس پر عمل درآمد کے دن سے کچھ دیر پہلے موساد کے اعتدال پسند عناصر کی جانب سے اخبارات میں فاش کر دیا گیا، اور اسی بنا پر موساد نے بش سینئر کو قتل کرنے سے گریز کیا۔ بہرحال تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسرائیل کو بش سینئر کے شر سے چھٹکارا مل گیا، لیکن اسے قتل کے ذریعے نہیں بلکہ انتہائی جمہوری راستے سے۔ سن 1992 کے انتخابات میں اسرائیل کے حامی تمام اخبارات اور ذرائع ابلاغ نے بش کے خلاف وسیع پیمانے پر منفی پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی بش کے مخالف امیدوار کی وسیع حمایت شروع کر دی۔ جارج بش کے انتخابی حریف کلنٹن نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر وہ جیت گیا تو اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے جو بھی اقدام ضروری ہوگا انجام دے گا۔ انتخابات جیتنے کے بعد کلنٹن نے یہی کیا اور اسرائیل کی بھرپور اور ہمہ جہت حمایت کی۔
شرائط اقتصادی کے بعد از اصلاح این جنگ دوم خلیج فارس و امریکا با وجود میاد۔
خلیج فارس کی دوسری جنگ کے بعد امریکہ میں جو اقتصادی حالات پیدا ہوتے ہیں وہ تقریباً انتہائی بحرانی اقتصادی حالات ہیں، حتیٰ کہ عام لوگ یعنی امریکہ کے شہری بش کی پالیسیوں پر ناراضگی ظاہر کرتے ہیں، اور اس ناراضگی کا مختلف شکلوں میں اظہار کرتے ہیں۔ عین انہی حالات میں اسرائیلی دریائے اردن کے مغربی کنارے میں نئی صہیونی کالونیاں بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امریکہ سے مالی امداد کا تقاضا کرتے ہیں۔ بش امریکہ کو درپیش داخلی حالات کے پیش نظر اسرائیلیوں کے اس مطالبے کا مثبت جواب دینے سے گریز کرتا ہے، اور یہ چیز امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے درمیان اور بش اور صہیونی لابیوں کے درمیان وہ مخاصمانہ اور بحرانی فضا پیدا ہونے کا باعث بنتی ہے کہ جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی، حتیٰ کہ وہ بش کو قتل کرنے اور راستے سے ہٹانے کا پروگرام بناتے ہیں، اور یہ اقدام یہودی اور موساد کے ذرائع کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا۔ تو یہ پایا کہ یہ کام 1991 میں میڈرڈ میں ہونے والی عرب اسرائیل امن کانفرنس میں انجام پائے گا، کیونکہ اس کانفرنس کا حفاظتی اور سیکورٹی سسٹم انتہائی سخت تھا، اور اس سسٹم میں نفوذ کرنا تقریباً ناممکن تھا، اس لیے اسرائیلی اور موساد اس سسٹم میں شمولیت کو قبول کرتے ہیں. اس کی دلیل یہ دی گئی کہ اس میں ایک فریق اسرائیل بھی ہے. اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اس حفاظتی اور سیکورٹی سسٹم میں مجھے ہوئے اور ماہر افراد موجود تھے. جب وہ اس سسٹم میں داخل ہوتے ہیں تو یقیناً قدرتی طور پر اس سیکورٹی سسٹم کے پروگراموں اور منصوبوں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہوتی ہیں, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بش کو قتل کرنے کے منصوبے کو تقریباً حتمی شکل دیتے ہیں. اس کے لیے تین افراد تیار کیے جاتے ہیں کہ موساد کے ایک سابق ایجنٹ اسٹوسکی نے اس موضوع پر ایک پوری کتاب تحریر کی ہے. وہ فلسطینیوں کے عنوان سے تین افراد کے نام لیتا ہے کہ جن کو بش سینئر کو قتل کرنا تھا, اور یہ تین افراد بعض وجوہات کی بنا پر یہ کام انجام نہ دے سکے اور منصوبے کا راز فاش ہو جاتا ہے, اور یہ معاملے کو کسی طرح دبانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن بش کے بارے میں صہیونیوں اور اسرائیلیوں کی نظر اور سوچ تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ منفی پروسیس طے کرتی ہے, اور مسٹر بش کے دور صدارت کے اختتام تک کہ اس کے بعد بھی وہ ان کی حمایت کے بغیر برسر اقتدار نہیں آ سکتا اور تقریباً انتخابات کی فضا تبدیل ہو جاتی ہے, اور صہیونیوں کا نیا امیدوار کہ جو یہی مسٹر کلنٹن ہیں برسر اقتدار آ جاتا ہے, اور اس کا برسر اقتدار آنا امریکی حکومت کے ساتھ یہودیوں اور اسرائیل کے تعلقات میں ایک اہم موڑ ہے.
مناسبات یہود و اسرائیل با دولت امریکا.
این چالشی که دولت بوش در این دوره داشت,
یہ چیلنج جو بش کو اپنے پہلے دور حکومت میں درپیش تھا, البتہ اس کے ساتھ اسرائیل اس سے کہیں زیادہ بش سینئر کی حکومت سے مطالبہ کر رہا تھا, حتیٰ اس نے 10 ارب ڈالر کے قرض کا مطالبہ کر دیا. البتہ یہ بھی بیان کر دیں کہ اس جنگ میں بہت سے اسرائیلیوں نے امریکہ سے بہت زیادہ امداد وصول کی تھی, صرف اس وجہ سے کہ صدام کے حکم سے چند میزائل اسرائیل کی سمت فائر کیے گئے اور ان سے فوجی لحاظ سے کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا. لیکن اسرائیلیوں نے اس بنا پر کہ ہم اختیار کرتے ہیں اور جواب نہیں دیں گے, امریکہ سے بہت زیادہ مراحت حاصل کی, مالی لحاظ سے بھی اور فوجی لحاظ سے بھی. اس کے بعد اسرائیل میں مہاجرین کو بسانے کے لیے 10 ارب ڈالر کے قرض کا بھی مطالبہ کر دیا. بش کو سخت اقتصادی حالات کا سامنا تھا, وہ یہ قرض نہیں دے سکتا تھا. امریکہ میں صہیونی لابیوں کی جانب سے سخت دباؤ ڈالا گیا کہ حتیٰ اگر وہ امریکہ کے اقتصاد میں یہ بجٹ فراہم نہیں کر سکتا تو وہ امریکہ کے اقتصادی بجٹ میں کٹوتی کر کے اسرائیل کو یہ قرضہ فراہم کرے. امریکی کانگریس کا نمائندہ جارج وال کہتا ہے کہ مشرق وسطی کی پالیسی کے بارے میں کانگریس کے نمائندے سکھائے ہوئے کتوں کی طرح عمل کرتے ہیں. امریکی کانگریس میں اسرائیل کے حامی پریشر گروپ گول حلقے بناتے ہیں کہ در حقیقت امریکی کانگریس کے نمائندے صہیونی پریشر گروپوں کے بنائے ہوئے ان حلقوں میں سے کود کر گزرتے ہیں. جارج وال کی یہ تعبیر بہت ہی واضح ہے کہ کس طرح امریکی حکومت حتیٰ اپنے عوام کے مفادات کے لیے مزاحمت نہیں کر سکتی اور اسرائیلی حکومت کو 10 ارب ڈالر قرض دینے سے گریز نہیں کر سکتی, جیسا کہ بش حکومت نے اس سلسلے میں مزاحمت کی اور اس کے لیے یہ قرض دینا ممکن نہیں تھا. آخر کار صہیونی لابی کے دباؤ پر امریکی حکومت جھک گئی اور یہ بڑا قرضہ اسرائیلی حکومت کو دے دیا گیا, جبکہ امریکی حکومت یہ قرضہ دینے پر قادر نہیں تھی.
وام سنگین دولت اسرائیل داده شد.
اون چیزی که در خدمت
جو چیز صہیونی لابیوں کی پالیسیوں پر عمل درآمد کے لیے تھی بش سینئر کی بحث تھی۔ بش سینئر بڑے بڑے تجارتی سودے کر کے اسرائیل سے بہت زیادہ اسلحہ خرید کر اور اسرائیل کو بڑے بڑے قرضے فراہم کر کے امریکی حکمرانوں کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کا واضح نمونہ تھا۔